تعظیم کی اسلام میں بڑی اہمیت اور سلف کا اس کا بڑا اہتمام کرتے. فرمایا ادب اور تعظیم کی اسلام میں بڑی اہمیت اور سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے, اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی. ادب اور تعظیم, آج جتنے علم والے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے بڑوں کی دعاؤں سے محروم رہتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ ان کے دل عظمت اور ادب سے خالی ہوتے ہیں. ان کی زندگیوں میں ادب اور احترام نہیں ہوتا, وہ اپنی نفسانیت میں مبتلا ہوتا ہے. ان کی زندگی میں کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں, وہ خود ہی سب سے بڑے ہوتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ان کے نفس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, خواہشات ان کا امام ہو جاتا ہے, وہی ان کا پیر اور مقتدا بنتا ہے. تو آج زندگیاں ادب اور تعظیم سے خالی ہیں. جتنا ادب اور تعظیم کی کمی ہوتی ہے اتنے دل میں اشکال زیادہ پیدا ہوتے ہیں, اعتراض زیادہ پیدا ہوتا ہے, بدگمانی زیادہ پیدا ہوتی ہے. اب جو پیغمبر کا بھی ادب اور احترام نہ ہو تو وہاں بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے, اللہ کا بھی ادب اور احترام نہ ہو تو اللہ کے احکامات کے اندر بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے. تو بے ادبی ہمارے دین میں, بے ادبی برائیوں کی جڑ کہلاتی ہے. ادب اور تعظیم کی اسلام میں بڑی اہمیت اور سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے, اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جتنا ادب اور تعظیم زیادہ ہوتی ہے اتنے بدگمانیاں دلوں میں نہیں آتی, دلوں میں اعتراضات نہیں پیدا ہوتے, اشکالات کم ہو جاتے ہیں. اور جتنا یہ ادب اور تعظیم سے زندگیاں خالی ہوتی ہیں, وہ ہر ایک کے پر اعتراض کرتا ہے اور ہر ایک کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے. پہلے اپنے اساتذہ کے بارے میں, اپنے بڑوں کے بارے میں, آہستہ آہستہ پیغمبر کے بارے میں, آہستہ آہستہ صحابہ کے بارے میں, اور ایک مخلوق ایسی ہے جو اللہ کے احکامات پر بھی اعتراضات کرتی ہے. بنیاد کیا ہے؟ ادب اور تعظیم سے اس کی زندگیاں خالی ہیں. جتنے بڑے بھی گمراہ فرقوں کے امام بنے, گمراہ فرقوں کے امام بنے, تو ان میں آپ دیکھیں گے ان کے اندر بے ادبی تھی. وہ اسلاف کی بے ادبی کی, انہوں نے محدثین کی بے ادبی کی, انہوں نے فقہا کی بے ادبی کی, انہوں نے علماء مشائخ کی بے ادبی کی, انہوں نے اپنے اساتذہ کی بے ادبی کی. جتنے بھی آپ گمراہ طبقے کے امام دیکھیں گے وہ ان کی بنیادی بیماری ہوگی کہ ان کی زندگیاں ادب اور تعظیم سے خالی ہیں. اسابہ کا نام ایسے لیں گے جیسے عام آدمی, اور اس پر ایسا تجزیہ کریں گے جیسے ان سے بھی چھوٹے. اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا ادب اور تعظیم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, بلکہ ہمارے دین کھڑا ہی ادب اور تعظیم پر. اب طلباء ماشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں مدرسے کے اصولوں پر, ضابطوں پر, اساتذہ پر, بڑوں پر تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مخلوق اس پہ کرتی ہے اور کچھ لوگ صحابہ پہ کرتے ہیں, ہر ایک کا درجہ ہے, اور کچھ لوگ پیغمبروں پہ کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں. لیکن بیماری ایک ہی ہے, بیماری ایک ہی ہے. بے ادب. جیسے آج کی نئی نسل وہ اپنے باپ پر بھی تجزیہ کرتی ہے, اس کے دل اس کی بھی ادب اور تعظیم سے خالی ہوتی ہے. بیماری مقتدی امام کی ادب اور تعظیم سے محروم ہے. غیر وہ کہاں استفادہ کرے گی, کہاں ان کو نفع ہوگا. تو ہماری پوری دین کی بنیاد ادب اور تعظیم پر ہے. ادب اور تعظیم, فرمایا ادب اور تعظیم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. یعنی ہم آپ اسلاف کی زندگی پر استاد کا بیٹا آ رہا ہے اور محدث پھر کھڑا ہو رہا ہے, استاد کا بیٹا سامنے آ رہا ہے محدث پھر کھڑا ہو رہا ہے سبق پڑھاتے ہیں. جی بھائی اگر طبیعت تو ہے تو وہ بچہ کھیل رہا تھا سامنے سے استاد کو, اس کے لیے ادب نہیں کرتا. اب تو ماشاء اللہ استاد پاس بھی گزر جائے تو اگر محوے گفتگو ہوتے ہیں. بلکہ استاد چل رہا ہوتا یہ دوڑ رہا ہوتا استاد کے سامنے. سارے ہو گئے ادب نہیں. ادب اور تعظیم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور سلف کا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی. سلف پر کوئی آسمانی کتابیں نہیں آئی تھیں کہ وہی ہو رہی ہے ان کو, وہ بھی یہی کتابیں پڑھ رہے تھے جو ہم پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن حدیث یہی پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں. لیکن ان کے علم میں برکت بہت تھی, اس لیے کہ ان کے اندر علم والی صفات بہت تھی. یہ فرق ہے, کتابیں وہ بھی یہی پڑھتے تھے لیکن ان کے علم میں برکت بہت ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ علم کے ساتھ علم کی صفات ہوتی, تقویٰ ہوتا تھا, اخلاص ہوتا تھا, زہد ہوا کرتا تھا, ادب اور تعظیم ہوا کرتی تھی. ان کے علم میں برکت بہت ہوتی. اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, اندرون پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ علماء امت اور اپنے بزرگوں کا جس ادب اور تعظیم سے نام لیتے تھے وہ ان بزرگوں کو جاننے والے ہی جانتے ہیں. اپنے بزرگوں کا, علماء امت کا ادب اور تعظیم سے نام لیتے ہیں. اسی طرح شاعر اللہ کا بھی بڑا ادب اور ادب ملحوظ رہتا تھا. شاعر اللہ قرآن, حدیث, اذان, مسجد, مدرسہ, کتب, جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کا گھر, اللہ کا علم, اللہ کا حکم, اللہ کا منادی, بادب تلاوت کرتے بلکہ قرآن سنتے وقت بھی بڑا ادب ملحوظ رکھتے. اذان ہوتی اور ٹیک لگائے ہوتے تو سیدھے بیٹھ جاتے. اللہ تعالیٰ ہم بنا رہے ہیں. ادب کی بڑی بڑی عورتیں گھروں میں ہوتی تھی، اگر ان کا سر کا دوپٹہ تھوڑا سا کھسکا ہوتا اور آواز کان میں اذان کی پڑتی تو دوپٹہ ٹھیک کر لیتی. اذان ہو جائے ادب ہو جائے. تو ادب اور تعظیم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آدمی کے باطن پر بھی اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں. با ادب با رسی، بے ادب بد رسی، اور یہ سچ ہے. جتنا آدمی کا دل ادب اور تعظیم سے خالی ہوگا اس کے دل میں اس کے اعتراضات پیدا ہوں گے، بدگمانیاں آئیں گی. اتنی کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے بدگمانیاں کر رہا ہوگا جو سامنے والے کو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا. عالم اور دائی کے معتمد علی اور عند اللہ قبول ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ زمانے کے بزرگوں اور اہل قلوب نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا. کسی بھی عالم اور دائی کے معتمد علی اور عند اللہ قبول ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ زمانے کے بزرگوں اور اہل قلوب نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا اور ان کے اخلاص اور مقام بلند کی شہادت دی. اس لیے وقت کے بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ ادب کا اور ہمیشہ تواضع کا تعلق ہو رہا ہے اور اپنے بڑوں پر ہمیشہ اعتماد ہو تاکہ ان کا بھی اس پر اعتماد ہو اور یہی اس کے معتمد علی اور عند اللہ قابل عند اللہ مقبول ہونے کی علامت. وہی تو آئے گی نہیں، یہ صحیح ہے. وقت کے جو بزرگ ہیں ان کا اس پر اعتماد ہونا اور ان کے ہاں اس کا قابل تعریف ہونا، یہی عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل. کی زمانۂ قیام کا ایک عبرتناک واقعہ یہ ہے کہ ہم شاہی مسجد میں باہر آ رہے تھے, اتنے میں ایک فوجی گھوڑے پر سوار تیری کے آتے ہوئے دکھائی دیا. اس نے اپنا گھوڑا روکتے ہوئے کہا, مولوی جی مولوی جی ذرا رک جائیے. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا, یہ بتائیے کہ آج کل کہیں جہاد تو نہیں ہو رہا؟ اس وقت ہمارے علم میں باقاعدہ جہاد کہیں نہیں ہو رہا تھا. ہم نے کہا معلوم نہیں, لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ بات تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا, ہماری دادی نے بتایا کہ ہمارے دادا کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا. فوجی گھوڑے پہ دوڑتی ہوئی آ کے پوچھتا ہے کہ آج کہیں باقاعدہ جہاد ہو رہا ہے؟ اور فرمانا کہ ہمیں تو علم نہیں تھا کہ باقاعدہ جہاد ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ان سے پوچھا تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہماری دادی نے بتایا کہ ہمارے دادا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا, بار بار کوشش سے بھی کلمہ نہیں نکل رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی اللہ کے نیک بندے سے لڑائی کی. ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں رنجیت سنگھ نے جو فوج بھیجی تھی اس میں وہ اس کی طرف سے سید صاحب کے خلاف لڑ رہے تھے. جب سے میں نے یہ سنا ہے طے کر لیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر جان دوں گا تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی کفارہ ہو جائے. تو اللہ کے نیک بندے کی مخالفت کی وجہ سے سوئے خاتمہ, برا خاتمہ. اس کی ایک مثال, مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. انتقال کے کئی سال بعد جب ہم لاہور گئے تو ہمیں لوگوں نے بتایا, ہم نے جا کر دیکھا تو صاف گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی. جبکہ ہم کش وغیرہ سے مناسبت ہمیں کم ہے, ہمیں کش وغیرہ نہیں ہوتا, حالانکہ قبر کے آس پاس کہیں گلاب کا پودا نہیں تھا. کمیونسٹوں کی ایک جماعت اس تحقیق کرنے کے لیے آئی تھی. امام بخاری کی قبر کے سلسلے میں بھی اسی قسم کی بات منقول ہے. رستم زمان کا گاما پہلوان لاہور میں ہوتا تھا, رستم زمان, اس کا نام گاما, اسے رستم زمان کہتے تھے. اس سے ملاقات ہوئی حضرت کی. ہمارے پھپھا نے ان سے بھی ہمیں ملایا. اس نے کہا, ورزش کیا کرو تو میری طرح ہو جاؤ گے. ورزش کیا کرو تو کس طرح ہو جاؤ گے؟ میری طرح ہو جاؤ گے. اگر اپنی دماغ کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی صحت کی حفاظت کرو. صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے. بیمار جسم, اس کا دماغ بھی بیمار ہو جاتا ہے. ہر وقت اسے گیس کی فکر ہوتی ہے, گیس ہو رہی ہے, پیٹ خراب ہے. ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے, اپنی جسم کا خیال رکھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ورزش ضرور کرنی چاہیے, ورنہ بوڑھے ہونے سے پہلے بوڑھے لگنے لگ جائیں گے. روٹین بنانی چاہیے. ہم نے ابھی جامعہ کے اندر ماشاءاللہ پورا ایک جم بنا دیا, پورا جم بہت زبردست, اور اساتذہ کو ترغیب دی کہ سب نے ایکسرسائز کرنی ہے. تو شروع شروع میں تو سب کر رہے ہیں, اب دیکھو کب تک استقامت ملتی ہے. میرا یہاں درد ہو رہا ہے, میرا یہاں درد ہو رہا ہے, لیکن ضروری بہت, اور خاص طور پہ کراچی میں تو ہر چیز جام ہو جاتی ہے. ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے. پہلے گھر کی عورتیں چکی چلایا کرتی تھیں, ان کے سینے ان کو کبھی کینسر نہیں سنا تھا, کچن میں کام کرتی تھی, کپڑے ہاتھوں سے دھوتی تھی, ان کے گھر میں پوری ایکسرسائز ہوتی تھی. اب فارغ, اب تین ماسیاں ہیں اور یہ گائڈنگ پہ ہیں, ٹھیک ہے نا, مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا, مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا. ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے تھے کہ عورتیں گھاس لینے جاتی تھیں, واپسی میں بچے بھی ساتھ اٹھانے کے لیے آیا کرتی تھی, کتنا آسانی سے بچے پیدا ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور اب پہلے مہینے سے ٹیسٹ کراتے رہو اور ساتویں مہینے میں بیڈ لسٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپریشن ہو جائے تاکہ چار پانچ مہینے اور بستر پہ رہے. کیوں؟ یہ جسم ختم ہو گیا. تو ان ساری بیماریوں کا علاج کیا؟ ایکسرسائز کرو. تو جب رستم زمان سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا ورزش کیا کرو, تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے. کیا کرو بیٹے, کیا کرو, ضروری ہے. اچھی نیت سے کیا کرو. لوگ عام طور پہ آتے ہیں نفسیاتی بیمار, ارے کوئی وظیفہ, میں نے کہا ایکسرسائز کرو, چلے حیران ہوتے ہیں, ارے وظیفہ, میں نے کہا یہ بھی تو وظیفہ ہے, جو بچے ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی گیم کھیلتے ہیں فٹ بال یا کوئی اور چیز یا کراٹے, عام طور پہ وہ نشوں میں مبتلا نہیں ہوتے. اور وہ بچے جو بالکل فارغ ہوتے ہیں ظاہری بات وہ نشے ہی کریں گے, اور کیا کرنا, وہی مبتلا ہوتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.